نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زكاة الصائمة یہ بڑا طویل باب ہے، اس میں تقریباً 20 کے قریب روایت لائے ہیں مویشیوں کی زکاة کے حوالے سے. صائمہ صوم سے ہے یعنی چرنا، کہا جاتا ہے صامت الماشیۃ صوماً ای رعت، اور اسامہ متعدی، اور اسامہ صاحبہ جانور کو اس کے مالک نے جنگل یا مرعا میں چرنے کے لیے چھوڑا. جو مواشی جنگل میں سال کے اکثر حصے میں چرتے پھرتے رہتے ہیں، ان کی گھاس دانے کے معونہ اور مشقت وغیرہ مالک کو برداشت نہیں کرنی پڑتی، اس کو صائمہ کہتے ہیں. اس میں یہ بھی قید ہے کہ یہ صحرا میں چھوڑنا در اور نسل کے لیے ہوتا ہے کہ ان کا مال نامی ہونا ثابت ہو جائے. لیکن چونکہ جو جانور اس طرح صحرا میں چھوڑ دیے جاتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن سے مقصود در اور نسل ہوتا ہے، اس لیے اس قید کو صائمہ کی تعریف میں اکثر ذکر نہیں کیا جاتا. دراصل اسی وصف اسامت لدر و نسل کی وجہ سے نما کے معنی پیدا ہوتے ہیں. اور زکوٰۃ مال، زکوٰۃ جو ہے صرف مال نامی ہی میں واجب ہے، اور یہ ایک وجہ ہے عقلی اس کی کہ بغال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی جو عدم تناسل کی وجہ سے، اور علوفہ اور معونہ الف کی وجہ سے، جیسا کہ جمہور علماء اور ائمہ ثلاث کا مذہب ہے. خلافا امام مالک فإنه اوجب الزکاۃ فی العلوفہ ایضا. علوفہ جس کو معلوفہ بھی کہتے ہیں، یہ صائمہ کی ضد ہے. وہ جانور جن کو ان کا مالک سال کے اکثر حصے میں حمل یا رکوب، باربرداری وغیرہ کے لیے گھر پہ ہی رکھتا ہو. علوفہ میں گھاس اور دانے کے معونہ چونکہ مالک کو خود برداشت کرنے پڑتے ہیں، اس لیے ان میں نما کی صفت مغلوب ہو جاتی ہے جس کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا، اسی لیے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں. جن سوائم میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ تین ہیں، ابل، بکر اور غنم. غنم ماز یعنی بکری اور دان یعنی بھیڑ دونوں کو شامل ہے. بغال اور حمار وغیرہ میں زکوٰۃ بالاتفاق نہیں ہے، الا یہ کہ وہ تجارت کے لیے ہو، اس صورت میں وہ مال تجارت کی حیثیت سے ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل کتاب الصدقہ ایک نسخہ، ایک خط قلم بند کرا دیا تھا. اس میں زکوٰۃ کے احکام اور ان کی تفاصیل مذکور تھیں، خصوصاً سوائم کی زکوٰۃ، ہر ایک کا نصاب اور مقدار وغیرہ، تاکہ امال اس کتاب کی مدد سے زکوٰۃ وصول کیا کریں. اس پر آپ کی مہر بھی تھی. اس کے بعد آپ نے اس کو اپنی تلوار کے نیام میں محفوظ فرما دیا اور امال کے حوالے نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کے بعد خلیفہ اول صدیق اکبر نے اس کے مطابق عمل فرمایا، اس کے بعد اسی طرح حضرت فاروق اعظم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امال کے حوالے بظاہر اس لیے نہیں فرمایا کہ ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی تفصیل زبانی بالمشافہ تعلیم فرما دیتے تھے، بلکہ اس کو محفوظ جگہ رکھ بھی دیا تھا تاکہ آپ کے بعد آنے والے خلفہ اس کتاب کی طرف رجوع کریں، اس لیے آپ نے اس کو محفوظ رکھا. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت شیخین نے اپنے اپنے زمانے میں اس کے مطابق زکوٰۃ وصول کی. اس میں شرح نے ایک لطیف اشارہ بھی نقل کیا ہے کہ جس کو صدیق اکبر سمجھ گئے تھے کہ اگر کوئی جماعت زکوٰۃ سے انکار کرے تو اس کا حل اور علاج تلوار ہے، چنانچہ اس کو تلوار کی نیام میں رکھا گیا. حماد بن سلامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کے پوتے ثمامہ بن عبداللہ سے یہ کتاب لی، جس کے بارے میں ثمامہ یہ کہتے تھے کہ یہ صدیق اکبر نے میرے دادا انس کو لکھوا کر دی تھی، جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر بھی ہے، جبکہ ابو بکر صدیق ان کو عامل بنا کر بحرین بھیج رہے تھے صدقات وصول کرنے کے لیے. تو اس میں فرمایا کہ جس مسلمان سے اس کتاب کے مطابق زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ سعی کو دے دے، اور جس سے مطالبہ اس کے خلاف کیا جائے یعنی ما وجب سے زیادہ تو نہ دے. یا تو یہ مطلب ہے، یا یہ کہ بالکل ہی سعی کو نہ دے، یا یہ کہ اپنی زکوٰۃ خود ادا کر دے، یا مطلب یہ ہے کہ وہ مقدار زائد نہ دے، زیادتی قبول نہ کرے. یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ آگے باب رد المصدق میں آ رہا ہے کہ اردو مصدقیکم، یہ اردو مصدقیکم وان ظلمتم، یعنی عامل کو راضی کر لو اور واپس بھیجو راضی کر کے، خواہ تم پر ظلم ہی کیا جا رہا ہو. تو اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں. اس آنے والی حدیث میں ان مصدقین کا ذکر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں، جو کہ صحابہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے مصدقین ظلم ہرگز نہیں کر سکتے. اور یہ امر آخر ہے کہ مزکی یہ سمجھ رہا ہو کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، اور یہ حدیث جو یہاں ہے اس میں عام ضابطہ قیامت تک کے لیے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں سب طرح کے مصدق ہو سکتے ہیں، عادل اور ظالم بھی، لہذا دونوں حدیثوں کا محل مختلف ہوا. دوسرا جواب یہ کہ ان دو مختلف حکم میں احدہما بطور بیان جواز ہے اور رخصت کے ہے، اور دوسرا حکم بطور استحباب اور ترغیب کے ہے. جیسا پہلے بیان ہوا کہ نصاب ابل 5 اونٹ ہے، یہاں سے لے کر 24 تک یہی حکم ہے کہ ہر 5 میں 1 بکری واجب ہوگی، اور جب اونٹ 25 ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ بدل جائے گی، اور بجائے بکریوں کے اونٹ ہی کا بچہ واجب ہوگا، ایک خاص عمر کا جس کو بنت مخاص کہتے ہیں. اور اگر یہ نہ ہو تو مذکر ابن لبون بھی دیا جا سکتا ہے. پھر 35 تک ایسے ہی رہے گا بنت مخاص، 36 سے بنت لبون 45 تک، پھر 46 میں 1 حقہ 60 تک، پھر 61 سے 75 تک 1 جزا. نصابوں کے درمیان کے جو آئیں اس میں وہ اف ہوتا ہے، وہ معاف ہوتا ہے، جس کو فقہا وقص سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی جس طرح 1 بکری واجب ہوتی ہے 5 اونٹوں میں، تو 9 میں بھی 1 ہی واجب ہوگی، تو 5 سے آگے 9 تک وقص ہے، پھر آگے چل کر اس اف میں اضافہ ہوتا ہے. چنانچہ بنت مخاص کی ابتدا جہاں سے ہوئی یعنی 25، یہاں سے وقص تقریباً 2 گنا ہو گیا، یعنی 10، اور پھر آگے چل کر اس میں اور اضافہ ہوا، اور وقص بجائے 10 کے 15 ہو گیا، جیسا کہ تفصیل سے معلوم ہو رہا ہے. جزا سے زائد عمر کی اونٹنی زکوٰۃ میں واجب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد پھر یہ کیا کہ جزا سے کم عمر والے بجائے 1 کے 2 واجب ہونے لگے. چنانچہ 76 سے لے کر 90 تک زکوٰۃ 2 بنت لبون ہے، پھر 91 سے لے کر 120 تک 2 حقے واجب ہو جاتے ہیں، یہاں وقت پہلے سے بھی دگنا ہو گیا، بجائے 15 کے 30. اور 5 سے لے کر 120 تک، یعنی 105 سے 120 تک جو تفصیل اوپر گزری ہے وہی رہے گی. اچھا، 5 سے لے کر 120 تک کی جو تفصیل ہے وہ ائمہ اربعہ کے درمیان متفق علیہ ہے. ایک جز میں اختلاف ہے، وہ یہ کہ 25 میں 1 بنت مخاض، لیکن حضرت علی کی ایک روایت ہے جس میں یہ کہ 25 پر 5 بکریاں اور 36 میں بنت مخاض، حضرت علی کی ایک روایت کو اس روات میں سے کسی کی غلطی پر محمول کیا گیا ہے، اس لیے کہ علی سے بات بعید ہے کہ وہ اس کے قائل ہوں، کیونکہ اس صورت میں موالات بین الواجبین لازم آتا ہے، یعنی 2 واجب کے درمیان میں وقص نہیں پایا جا رہا، جو کہ اصول زکوٰۃ کے خلاف ہے. بنت مخاض اونٹنی کا وہ بچہ جو پورے 1 سال کا ہو، دوسرے سال میں داخل ہو جائے. مخاض سے مراد حاملہ اونٹنی ہے، ویسے اصل معنی مخاض کے حمل کے ہیں، کیونکہ اونٹنی بچہ دینے کے 1 سال بعد عام متن حاملہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس عمر کے بچے کو بنت مخاض کہہ دیتے ہیں. بنت لبون اونٹنی کا وہ بچہ جو 2 سال کا ہو، تیسرے سال میں داخل ہو جائے، اس لیے کہ اب اس سے 1 سال قبل تو، یعنی اس سے 1 سال قبل تک تو اس کی ماں حاملہ تھی، اب مزید 1 سال گزرنے سے وضع حمل ہو کر وہ اونٹنی دودھ دینے والی ہو گئی ہے. حقہ اونٹنی کا وہ بچہ جو 3 سال کا ہو کر چوتھے میں لگ جائے، اس لیے کہ وہ اب اس چیز کا مستحق ہو گیا کہ اس پر نر جفتی کر سکے، اور اسی معنی کے لحاظ سے حقہ کی صفت تروق الفحل بمانے متروقۃ الفحل. اونٹ میں نر اور مادہ کا فرق شرن معتبر ہے، اور مادہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے نر سے، اور یہ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ میں جس عمر کا بچہ واجب ہو رہا ہے ضرور نہیں کہ وہ ریوڑ میں موجود ہو، اس لیے اس کے بارے میں ہدایت فرما رہے ہیں کہ اگر بنت مخاض موجود نہ ہو تو اس کے بجائے نر یعنی ابن لبون دیا جائے گا. بنت مخاض تو 1 سال کی ہوتی ہے اور ابن لبون 2 سال کا ہوتا ہے، تو گویا وصف انوثہ کے انتفاع سے جو نقص ہوا اس کی تلافی عمر کی زیادتی سے کی گئی. امام ابو یوسف اور امام شافعی کے نزدیک یہ حتمی اور معیاری چیز ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ چیز معیاری نہیں، بلکہ یہاں پوری قیمت کا اعتبار، یعنی اعتبار ہے قیمت کا. بس اگر ابن لبون قیمت میں بنت مخاص کے برابر ہو تب تو ایسا ہی ہوگا جو حدیث میں آیا، ورنہ قیمت کے لحاظ سے تلافی کی جائے گی. اور یہ حدیث اسی پر محمول ہے کہ ممکن ہے صرف دونوں قیمتیں برابر ہوا کرتی ہوں، تو اس طرح کرنے میں معادلہ فی المالیہ حاصل ہو جاتا ہے، اور یہی مقصود ہے. اب یہاں سے آگے روایت میں بھی اختلاف ہے، اور علماء کے مابین بھی اس روایت کے پیش نظر جو یہاں مذکور ہے. تو شافعیہ اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ 120 کے بعد حساب دائر ہوگا 40 اور 50 پر، یعنی ہر 40 میں 1 بنت لبون، 50 میں 1 حقہ، ہر 40 میں 1 بنت لبون، ہر 50 پہ 1 حقہ، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ففی کل 40 بنت لبون وفی کل 50 حقہ. اور یہ حساب ان دونوں کے یہاں 120 کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ 121 میں چونکہ 3 اربعینات ہیں اس لیے 3 بناتے لبون ہوں گی، اور 130 میں دو اربعین اور خمسین ہے، لہذا دو بنت لبون اور ایک حقہ واجب ہوگا۔ اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ 120 کے بعد حساب تو اربعینات اور خمسینات ہی پر دائر ہوگا، لیکن اس حساب کی ابتدا 120 کے بعد فوراً یعنی 121 سے نہ ہوگی بلکہ 130 سے ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں زیادتی سے دھائی کی زیادتی مراد ہے، مطلق زیادتی مراد نہیں، اس لیے کہ 120 میں بھی تین اربعین ہے اور وہاں بالاتفاق حقتین واجب ہیں، لہٰذا اس اجماعی حکم میں تغیر جو کرنا ہے ایک دہائی کے بعد سے شروع ہوگا، لہٰذا 120 کے بعد 129 تک تو حقتین ہی رہیں گے حقتین، اور 130 میں جا کر دو بنت لبون اور ایک حقہ واجب ہوگا۔ حنفیہ فرماتے ہیں کہ 120 کے بعد فریضے کا استیناف یعنی اثر نو حساب چلے گا، یعنی پانچ میں ایک بکری، لہٰذا 125 میں حقتین اور ایک بکری، اور 130 میں حقتین اور دو بکریاں، اور 135 میں حقتین اور تین بکریاں، اور 140 میں حقتین اور چار بکریاں، اور 145 میں حقتین اور ایک بنت مخاز، اور پھر 150 میں تین حقے، 150 کے بعد پھر استیناف ہوگا، 155 میں تین حقے اور ایک بکری، 160 میں تین حقے اور دو بکریاں، 165 میں تین حقے اور تین بکریاں، 170 میں تین حقے اور چار بکریاں، 175 میں تین حقے اور ایک بنت مخاز، اور 186 میں تین حقے اور ایک بنت لبون، 196 میں چار حقے 200 تک، اور 200 میں اختیار ہے چاہے اربعینات کے لحاظ سے پانچ بنات لبون دے دیں اور چاہے خمسینات کے لحاظ سے چار حقے دے دیں۔ جمہور کا استدلال یہ حدیث باب سے جو یقیناً صحیح اور قوی ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد کے علاوہ صحاح میں بھی آئی ہے۔ حنفیہ کا استدلال عمر بن حزم کی کتاب الصدقہ سے ہے، جس میں اسی طرح سے حماد بن سلامہ کہتے ہیں کہ میں نے قیس بن سعد سے کہا کہ میرے لیے محمد بن عمر بن حزم کی کتاب الصدقہ حاصل کرو، انہوں نے مجھ کو وہ کتاب دی اور بتایا کہ میں نے ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم سے لی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب ان کے دادا عمر بن حزم کے لیے لکھوائی تھی۔ حماد کہتے ہیں میں نے اس کو پڑھا تو اس میں نصاب ابل کے بارے میں یہ تھا کہ فائدہ کانت اکثر من 20 و 100 فانه یعاد الى اول فریدۃ الابل، جیسے علامہ عینی نے نقل کی شرح بخاری میں۔ تو اسی طرح ابو داؤد نے اپنی مراسیل میں، اسحاق راہوی نے اپنی مسند میں، اور امام طحاوی نے اپنی مشکل میں، اور دوسری کتب میں بھی یہ آئی ہے۔ کسی امام نے کسی کو اختیار کیا، کسی نے اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کی تفصیل لے لی۔ اس روایت پر بحقی وغیرہ شرح شافعیہ نے کچھ اعتراضات کیے ہیں، یہ اعتراضات اور ان کی تفصیل عمدۃ القاری وغیرہ میں موجود ہے، یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں۔ اس استیناف فریدہ کا قول حضرت علی ابن مسعود، ابراہیم نخعی اور سفیان سے بھی منقول ہے۔ حنفیہ کی طرف سے اس حدیث باب کا جواب یہ دیتے ہیں وہ کہ یہ ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہمارا بھی اسی پر عمل ہے۔ وہ اس طرح کہ یوں کہا جائے گا کہ فریدہ زیادت میں زیادت سے زیادت کبیرہ مراد ہے، جیسا کہ مالکیہ نے کہا کہ اس زیادت سے مطلق زیادتی مراد نہیں بلکہ دھائی کی زیادتی مراد ہے، چنانچہ 150 ابل میں ہمارے یہاں بھی تین حقے ہیں، اور 200 میں مالک کو اختیار ہے خواہ چار حقے خمسینات کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرے یا پانچ بنات لبون اربعینات کے اعتبار سے۔ دوسری بات یہ 120 میں باتفاق آثار و باتفاق علماء حقتین واجب ہیں، اور 120 کے بعد آثار مختلف ہیں، پس مختلف فی کی وجہ سے متفق علیہ کا ترک مناسب نہیں، لہذا 120 کے بعد حنفیہ نے حقتین کو باقی رکھتے ہوئے استیناف والی روایت پر عمل کیا، اور اس صورت میں جمع بین الروایتین ہو جاتا ہے کہ کسی ایک روایت کا اہمال لازم نہیں آتا۔ یہاں ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ اس باب کی چوتھی حدیث جس کی ابتدا حدثنا محمد ابن العلا سے ہو رہی ہے، اس میں 120 کے بعد صراحتاً یہی مذکور ہے جس کو شافعی نے اختیار کیا کہ 121 میں تین بنات لبون۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مشہور روایت کے خلاف ہے۔ عرف شدی میں لکھا ہے کہ امام دارقطنی کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیادتی اس حدیث میں بطور تفسیر کے کسی راوی کی جانب سے ہے، یعنی حدیث کا یہ جملہ مدرج ہے، مرفوعاً ثابت نہیں۔ ویسے اس کی توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو علامہ سرخسی سے منقول ہے وہ 100 سے 120 اونٹ تین شخصوں کے درمیان مشترک ہیں، اس طرح کہ ان میں سے ایک کے 35 ہیں، ایک کے 40 ہیں، اور ایک کے 45۔ 40 اور 45 میں تو ایک ایک بنت لبون ہوئی، اور جس شریک کی 35 اونٹ تھے اس کو ایک اور حاصل ہو گیا، پہلے سے اس کے ذمے ایک بنت مخاز تھی، اب اس ایک کی زیادتی کے بعد اس پر بھی بنت لبون واجب ہو گئی، اس صورت میں مجموعی طور پر 121 میں تین بنات لبون ہو جاتی ہیں۔ اس تعویل میں اگرچہ بظاہر بعد ہے لیکن تطبیق بین الروایت کا عذر اس کے لیے کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ میں اونٹ جس عمر کا واجب ہو وہ اس کے پاس موجود بھی ہو، اگر ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن نہ ہو تو اس کا حل حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ جو واجب ہے یا اس سے ایک سال زیادہ عمر والا لے لے اور اگر وہ ہو یا ایک سال کم والا لے لے اگر وہ ہو، اور اس تفاوت ما بین السنین کی تلافی کی صورت یا سنین کی تلافی کی صورت یہ ہوگی کہ ایک شکل میں مالک سائی کو 20 درہم یا شاتین دے دے، اور ایک صورت میں سائی سے لے لے. تلافی کی یہ شکل امام شافعی، امام احمد اور داؤ ظاہری کے نزدیک اصولی اور معیاری ہے. حنفیہ کے نزدیک اس میں اصل قیمت ہے، قیمت کے لحاظ سے جو کمی بیشی ہے اس کا اعتبار ہوگا جیسا کہ قیاس کا تقاضا ہے. نزد حضرت علی سے مروی ہے کہ انہوں نے اس تفاوت کی تلافی 1 شات یا 10 درہم بتائی ہے. اس حدیث کی توجیہ یہ ممکن ہے کہ اس وقت جس وقت کی یہ حدیث ہے قیمت کے لحاظ سے ان دونوں میں اتنا فرق نہ ہو، واللہ تعالیٰ عالم. امام مالک کا مسلک منہل میں یہ لکھا ہے کہ ان کے نزدیک جس عمر کا واجب ہے وہی دینا ضروری ہے، خواہ مالک کو خرید کر ہی دینا پڑے.